ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. محترم وائس چانسلر صاحب، محترمہ مہمان خصوصی صاحبہ، محترم پرنسپل صاحب، معزز مہمانان گرامی قدر، معزز معلمات، اساتذہ و عزیز طالبات اور معزز خواتین و حضرات، آج کی یہ تقریب منہاج القرآن گرلز کالج کے زیر اہتمام کنووکیشن کے عنوان سے غالباً پہلی تقریب ہے، ٹھیک ہے؟ میں مبارکباد دیتا ہوں محترم وائس چانسلر ڈاکٹر عبد المجید عوان صاحب کو اور پرنسپل منہاج القرآن گرلز کالج محترم احمد نواز انجم صاحب کو کہ آج منہاج القرآن گرلز کالج کا پہلا کنووکیشن منعقد ہو رہا ہے. تعلیم کسی بھی معاشرے کے لیے معاشرے کی بقا، تعمیر، ترقی اور استحکام کے لیے ایک بنیادی اکائی ہوتی ہے. اسی سے انسانی معاشروں میں اور حیوانی ہجوموں میں فرق پیدا ہوتا ہے. انسان اور حیوان کے درمیان بھی فرق کی جو بنیاد ہے وہ شعور اور خود شعوری ہے. یہ شعور اور خود شعوری علم کا آؤٹ کم ہے. اسلام کا سارا حسن حصول علم اور فروغ علم کی جد و جہد میں مضمر ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی قرآنی وحی کا پہلا لفظ، پہلا جملہ، پہلی آیت اور پہلا پیغام اقرا بسم ربک الذی خلق اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ نزول وحی الہی کی ابتدا اور پیغام نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا، دونوں کی ابتدا علم سے ہوئی. پڑھیے اور آگے پڑھائیے. میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کے کسی مذہب میں جو الہامی مذاہب ہیں ان میں جو وحی پر یقین رکھتے ہیں اور جن کی کتابیں ہیں، بہت سی کتابیں الہامی صورت میں، خواہ وہ ان میں رد و بدل ہی کیوں نہ ہو گیا ہو، مگر بار صورت ان کے ٹیکسٹ، ان کے کمپینڈیم، ان کی جلدیں موجود ہیں. میں نے جتنا مطالعہ آج تک کیا تقابل ادیان کے باب میں، میری نظر میں دنیا میں کوئی کتاب الہامی تعلیمات پر مبنی یا دیگر مذاہب جو غیر الہامی ان کی بھی کتابیں، ہندوؤں کے یہاں ویدیں اور پھر اپنشد ہیں، امرزا ہے، کنفیوشس، ان کی کتابیں، مہاتما بدھ کی کتاب ہے تھری باسکٹس، پھر ایران میں زرتشت آئے ان کی تعلیمات پر مبنی کتابیں، الغرض غیر الہامی مذاہب میں بھی جتنی کتابیں اس وقت دنیا میں جس بھی شکل میں دستیاب ہیں ان میں کوئی ایک کتاب ایسی نہیں جس کا پہلا لفظ فروغ علم. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کے مذاہب میں، دنیا کے فلسفوں میں اور دنیا کے کلچرز میں جتنی اہمیت تعلیم کے پروسیس کو اسلام نے دی ہے، یہ اہمیت کسی اور ثقافت، مذہب اور فلسفے میں دنیا میں موجود نہ تھی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو ٹائٹل عطا کیا، چند اونچے درجے کے ٹائٹل جن کو قرآن مجید نے ریپیٹ کیا ان میں ایک ٹائٹل معلم کا دیا اور آپ کے فریضہ منصبی میں بیان کیا کہ آپ تعلیم دینے والے ہیں اور آپ تربیت فرمانے والے ہیں. یعلمکم الکتاب والحکمہ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. تعلیم و تربیت کے پروسیس کو حضور علیہ السلام کا منصب نبوت اور منصب رسالت کا ایک عظیم فرض کراتی ہے. اور اللہ رب العزت نے اپنا ٹائٹل بھی معلم کہا اور فرمایا علما کا ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. اللہ آپ کا معلم ہوا اور حضور علیہ السلام پوری انسانیت کے معلم ہوئے. تو آپ اندازہ کر لیں کہ وحی الہی اور قرآن کی پہلا پیغام تعلیم. قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا اپنا منصب حضور علیہ السلام کے ساتھ نسبت میں معلم اور مربی, حضور علیہ السلام کا منصب امت اور انسانیت کے تعلق میں معلم اور مربی. اور پورے قرآن مجید کو اللہ نے کتاب علم قرار دیا. قرآن کتاب علم ہے. وفصلناہ علی علم, ہم نے اس کو مفصل علم بنا دیا اور پھر اس علم کو دنیا میں علم کی جتنی کیٹیگریز ہیں, جتنی برانچز, ریلیجس, اسپریچل, سیکولر, میٹیریل, سوشل, کلچرل, سائنٹیفک, جتنی برانچز دنیا میں علم کی اور پھر ان کی سب برانچز ہو سکتی ہیں, وہ ساری کی ساری برانچز کا جو بیسک اور فنڈامنٹل نالج ہے وہ قرآن میں رکھا. میڈیکل سائنس کی بنیاد قرآن میں. میری ٹورانٹو میں ملاقات ہوئی پروفیسر کیتھ مور کے ساتھ. ڈاکٹر کیتھ مور ایک نامور پروفیسر ہیں اناٹومی کے, ڈپارٹمنٹ آف اناٹومی کے وہ ہیڈ تھے, چیئرمین تھے اور ایمبریالوجی میں ان کی ڈاکٹریٹ اور اسپیشلائزیشن تھی. ڈاکٹر کیتھ مور ٹورانٹو یونیورسٹی, اب ریٹائر ہوئے. انہوں نے دا ڈیویلپنگ ایمبریو, یہ جو انسان کا ایمبریو ہوتا ہے ماں کے جو رحم میں ڈیولپ کرتا ہے اور انسان کے چھوٹے بچے کی شکل کا اس کا روپ دھارتا ہے, اس کے اوپر کافی کتابیں لکھی ہیں اور ان کی کتابیں پوری دنیا میں ہماری ایم بی بی ایس کے کورسز میں بھی شامل ہیں, نصاب ہے پاکستان میں بھی دنیا بھر میں. وہ ایمبریالوجی پر اناٹومی پر وہ اتھارٹی ہے, دنیا میں اتھارٹی ہے. انہوں نے اپنی کتاب دا ڈیولپنگ ایمبریو لکھا, اس کے چار ایڈیشن کئی سالوں میں چھپ چکے تھے. اس کے شروع میں انہوں نے ایمبریا سائنس آف ایمبریالوجی اس کی بریف ہسٹری دی تھی, علم الجنین, مختصر تاریخ دی تھی کہ یہ کہاں سے شروع ہوئی. ارسٹوٹل اس کا پہلا مصنف تھا, ارسطو سے, اور اس وقت موجودہ دور میں یہ کس طرح کن کن مراحل سے گزر کے آئی. انہوں نے مرحلہ وار سائنس آف ایمبریالوجی کی ڈیولپمنٹ کو بیان کیا تھا پریفیس میں. اس کے بعد پھر فرسٹ چیپٹر شروع ہو گیا. چار ایڈیشن اسی تاریخی پریفیس کے چلتے رہے. اس کے بعد اس کی نظر میں قرآن مجید آیا. انہوں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا اور جب قرآن مجید کا مطالعہ کر کے انہوں نے ایمبریالوجی کے حوالے سے نگاہ دوڑائی تو انہوں نے لکھا کہ میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جو ایمبریالوجی کے میدان میں سائنسی حقیقتیں آج 20ویں صدی میں جا کے ہم پہ منکشف ہوئی ہیں وہ 100% ایکیوریسی کے ساتھ, 1400 سال قبل پیغمبر اسلام کی دی ہوئی کتاب قرآن میں درج تھی. انہوں نے پھر اپنی کتاب کے پریفیس میں امینڈمنٹ کی, ترمیم کی, اور وہ تاریخی اعتبار سے تسلسل بیان کرنے کے بعد جب اشاعت اسلام کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا دور ہسٹری میں آیا تو وہاں انہوں نے ایک نئے مرحلے کا آغاز کیا اور وہاں قرآن ایمبریالوجی کا ٹائٹل لگا کے بیان کیا کہ ماڈرن ایمبریالوجی دنیا میں جتنی ہے اس کی بنیاد قرآن کے سائنس پر. اس کو پھر ففتھ ایڈیشن میں چھاپا, پھر وہ ففتھ ایڈیشن انہوں نے سائن کر کے مجھے اپنی کتاب دی اور میں نے اپنی کتاب جو سائنس پر لکھی تھی قرآن اور کاسمالوجی پر اور ایسٹرو فزکس پر, قرآن on creation and expansion of universe. Astrophysics اور modern cosmology پر جو میں نے یونیورس میں قرآن کتاب لکھی تھی سائنس کی وہ میں نے ان کو دی ایکسچینج آف بکس ہوا ایک دوسرے کو سائن کیا وہ کتاب میرے پاس محفوظ ہے. اب وہ ڈاکٹر کیتھ مور وہ پریکٹسنگ کرسچن ہے ایک چرچ کی ہائیارکی کا ممبر ہے خود ریگولر ممبر ہے اور باقاعدہ عقیدہ رکھنے والا عیسائی ہے. اس نے مجھے کہا اس کتاب چھپنے کے بعد ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا دنیا میں اور میرے پاس مختلف یہودی علماء اور عیسائی علماء آئے. انہوں نے کہا آپ نے بڑا ظلم کیا آپ نے اتنی بڑی اتھارٹیٹیو بات قرآن کے حوالے سے کہہ دی اگر لکھنا ہی تھا تو ساتھ قرآن سے پہلے تورات آئی تھی قرآن سے پہلے انجیل آئی تھی تو کم از کم تورات انجیل اور بائبل کا ذکر بھی پہلے کر دیتے تو یہ تو ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے. تو پروفیسر کیتھ مور نے خود مجھے بتایا کہ میں نے انہیں جواب دیا کہ تم ساری بائبل اٹھا کر ایمبریالوجی پر کوئی جملہ نکال کے میرے پاس لے آؤ میں امینڈمنٹ کر کے اگلے ایڈیشن میں اس کو درج کر دوں گا. اس نے کہا میں ایک سائنٹسٹ ہوں میں متعصب مبلغ نہیں ہوں ایک سائنٹسٹ ہوں تو مجھے سائنٹیفک فیکٹ ایکوریسی کے ساتھ قرآن میں ملے اور وہ باریک چیزیں ملی ہیں جو مائکروسکوپ کے ذریعے آج ہم پر منتشر ہوئی اور پہلے کسی کتاب میں نہیں تھی تو میں ایسی غلط بات کیسے کر سکتا ہوں میرا عرض کرنے. اور یہ جو انہوں نے جن آیتوں سے ڈیولپ کیا وہ الگ میں نے ان کو کچھ اور بھی کافی مٹیریل پرووائڈ کیا اسی سبجیکٹ پر چونکہ میری اپنی کتاب اس سبجیکٹ پر آ رہی ہے پریس میں بڑی کتاب بھی اس پر انگلش میں. تو میں نے جو آیت تلاوت کی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق پہلی آیت فروغ علم پر ہے اور دوسری آیت سائنس آف ایمبریالوجی پر کہ انسان کس طرح پیدا ہوا. تو جو بات توجہ طلب ہے وہ یہ کہ اسلام بغیر علم کے اسلام کا کوئی تعلق جہالت سے نہیں ہے. اسلام تو آیا اس لیے تھا کہ انسانیت کو جہالت کے اندھیروں سے نکالے اور علم کے نور سے آراستہ کرے. پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت مدینہ کے بعد اپنے انقلاب کی بنیاد رکھی تو وہ جو مصطفی انقلاب تھا وہ جو نبوی انقلاب تھا وہ جو محمدی انقلاب تھا وہ جو اسلامی انقلاب تھا اس کی بنیاد حضور علیہ السلام نے تعلیمی انقلاب سے شروع کی. پہلا غزوہ ہوا بدر کا 70 کافر قیدی بن کے پرزنرز آف وار بن کے آئے 70 قیدی. فیصلہ ہوا کہ ان کو کس طرح رہا کیا جائے رینسم منی کا ڈیسیجن ہوا کہ 4,000 درہم اگر ایک شخص دے دے تو اس کو رہا کر دیا جائے خواہ اس کی اسٹیٹ پے کر دے مکہ کی اسٹیٹ یا وہ پرزنر خود پے کر دے. یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے میں اس پر نہیں آنا چاہتا کہ یہ ایک اصلاح تھی اور ڈیولپمنٹ تھی انٹرنیشنل لا میں ان کنیکشن آف پرزنرز آف وار. حضور علیہ السلام کے اس فیصلے سے قبل دنیا کے انٹرنیشنل لا میں پرزنرز آف وار کا ایک ہی حل تھا ڈیکیپیٹیشن اینڈ بیہیڈنگ ان کا سر قلم کر دیتے. جو جنگی قیدی ہوتا اس کی دنیا کے عالمی قانون میں ایک ہی سزا تھی کہ اس کو سر قلم کر دو. جنگی قیدی ہونا جرم تھا. تاریخ انسانیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انسان پہلی مقدس شخصیت ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل لا میں انقلابی تبدیلی کی اور کہا جنگی قیدی ہونا ایک سیلف کوئی جرم نہیں ہے اس کو اکارڈنگ ٹو لا ٹریٹ کیا جائے گا. اور آپ نے اس کے لیے 3-4 قوانین عطا کیے. رینسم منی کا قانون حضور نے دیا اسلام نے دیا. ایکسچینج آف پرزنرز کا قانون اسلام نے دیا. یو این او کو تو کل خبر ہوئی ہے. آج اگر ہم یہ سمجھیں کہ ویسٹرن ورلڈ میں یو این او اور ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے انہوں نے جنگی قیدیوں کو حقوق دیے ہیں تو میں یہ بات اتھارٹیٹیو کہہ رہا ہوں اتھارٹیٹیولی کہہ رہا ہوں وثوق اور یقین اور تحقیق سے کہہ رہا ہوں جس کو عالم مغرب کا کوئی اسکالر چیلنج نہیں کر سکتا. وہ یہ کہ جنگی قیدیوں کے قوانین انسانی حقوق کی مطابقت میں عدل انصاف اور امن کی مطابقت میں روئے زمین پر اگر کسی نے انٹروڈیوس کروائے ہیں تو اس ہستی کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں کو معلوم نہیں اور آپ نے پھر ان کے لیے ایکسچینج آف پرزنرز کا لا دیا ان کے لیے رینسم منی کا لا دیا اور دیگر اور بھی قوانین دیے. اور اس وقت جب یہ بات ہوئی تو حضور علیہ السلام نے ایک ایکسیپشن کریٹ کیا تعلیمی انقلاب کے لیے. 4000 درہم جو رینسم منی زر فدیہ دے وہ رہا ہو جائے گا. لیکن حضور علیہ السلام نے خصوصی اعلان فرمایا. وہ اعلان کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس میں ایکسیپشن کریٹ کرتا ہوں, اور وہ ایکسیپشن یہ ہے کہ جو جنگی قیدیوں میں سے جو پڑھا لکھا ہے, میری ریاست مدینہ کے جو 10-10 ان پڑھ بچوں کو تعلیم دے دے, اس کو مفت میں رہا کر دیا جائے. یہ انقلاب محمدی کی تعلیمی بنیاد تھی. سو میں کہتا ہوں کہ اسلام کا انقلاب بھی تعلیم کے ذریعے آیا ہے. 10-10 بچوں کو جس کافر جنگی قیدی نے تعلیم دے دی, اس کو حضور علیہ السلام نے فری رہا کر دیا, 4000 درہم اس پر معاف کر دیا. کتنا بڑا عظیم فیصلہ تھا. حالانکہ اس وقت مالی مشکلات میں تھی اسلامی ریاست, خزانے کو ضرورت تھی کہ وسائل آئیں, مگر آپ نے تعلیم کو وسائل پر زیادہ اہمیت دی. اور آج جب ہم اس کو, یہ اسلام کا نقطہ نظر ہے, آج کے حکمران شریعت کی بات کرتے ہیں, ان کی شریعت, آج حکمرانوں کی شریعت سراسر جہالت ہے, مصطفیٰ کی شریعت سراسر علم ہے, آج کے حکمرانوں کی شریعت سراسر ظلم ہے, اور مصطفیٰ کی شریعت سراپا عدل ہے, آج کے حکمرانوں کی شریعت سراسر استحصال ہے, اور مصطفیٰ کی شریعت سراسر انفاق ہے اور احسان ہے, آج کے حکمرانوں کی شریعت لوگوں کے حقوق کو طرز کرنا اور معاشرے سے ناانصافی کرنا ہے, اور مصطفیٰ کی شریعت ہر شخص کا چھینا ہوا حق اس کی جھولی میں دلانا اور ہر فرد کی دہلیز پر انصاف کو پہنچانا. مگر اس عمل سے پہلے حضور علیہ السلام نے اس معاشرے میں شعور بیدار فرمایا. اور یاد رکھ لیں, جب تک کسی معاشرے میں علم کے ساتھ شعور کی بیداری روب عمل نہیں ہوتی, اس معاشرے میں کبھی انقلاب نہیں آ سکتا. جو معاشرے جہالت اور بے شعوری کے اندھیروں میں ہوتے ہیں, ہماری 75% آبادی اس وقت دیہاتوں میں ہے. مراج القرآن گرلز کالج کی میں سگنیفیکنس عرض کرنا چاہتا ہوں, اور دیہی آبادی علم کے نور سے آراستہ نہیں ہے, جہالت کے اندھیروں میں ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ ووٹ کس بلا کا نام ہے, انہیں معلوم نہیں حق کے رائے دہی کسے کہتے ہیں, انہیں معلوم نہیں جاگیردار سرمایہ دار اور وڈیرا کن چالوں کے ذریعے ہمارے حقوق چھین رہا ہے اور ہم نے جانوروں سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور کر رہا ہے, انہیں معلوم نہیں کہ ہمارا دہی خواہ کون ہے اور ہمارا دشمن کون ہے, انہیں خبر نہیں. وہی ان کے ڈنگر, ان کی بھیڑ بکریاں گائے بھینسے وہی چوری کرواتے ہیں, اور وہی غریب اس جاگیردار کے دروازے پر جا کر منتیں کرتا ہے, اور اسے پتہ نہیں ہوتا کہ چور یہی ہے, رساگیر یہی ہے. پھر وہی فون کر کے تھانے دار کے ذریعے اس کی گائے بھینس چوری کروائی ہوئی برامد کروا دیتے ہیں, اور پوری نسلوں کو اس برامدگی کے احسان کے ذریعے اپنی غلامی کی زنجیر میں جکڑ لیتے ہیں. یہ چکر ہے, ظلم کا چکر, دھوکے کا چکر, فریب کا چکر, اور غریب کو معلوم نہیں, اس لیے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے, شعور نہیں ہے. تحریک منہاج القرآن, طلبا اور طالبات ذہن نشین کر لیں, ہم جس مصطفی انقلاب کی بات کرتے ہیں وہ اس دھرتی پر کبھی نہیں آ سکتا جب تک ہم علم اور شعور کی روشنی کو اس ملک کے گوشے گوشے, کریا کریا, کونے کونے میں نہ پہنچا دیں. علم اور شعور کا نور جتنا پھیلے گا جہالت ختم ہوگی, جہالت جتنی ختم ہوگی جاگیرداریت, سرمایہ داریت, گنڈا گردیت, دہشت گردیت کہ یہ سارے بت تب جا کر پاش پاش ہوں گے, تب انسان کو اپنی حقیقت کا پتہ چلے گا, اور تب نیکی اور بدی میں فرق کرنے کی تمیز پیدا ہوگی. آپ نے علم کا نور لے کر انقلاب کی بنیاد رکھنی, علم کی شمع لے کر اندھیروں کے خلاف جنگ لڑنی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انقلاب کی بنیاد تعلیم پر رکھی تھی, اس انقلاب کا نتیجہ معلوم ہے کیا ہوا؟ ایک صدی گزرنے نہیں پائی تھی, 100 سال مکمل نہیں ہوئے تھے کہ مشرق سے مغرب تک پوری دنیا انسانیت پر, ساری دنیا کو علم ٹرانسفر کرنے والا عالم اسلام تھا. امریکہ ابھی تک برآمد نہیں ہوا تھا, دریافت نہیں ہوا تھا امریکہ, وہ تو آج سے 300 سال پہلے جا کے دریافت اور برآمد ہوا ہے. تو امریکن ورلڈ, کینیڈین ورلڈ ختم ہو گئی. کینیڈا کا عالم یہ ہے, آج خواتین کے حقوق کی بات کرتا ہے عالم مغرب, کینیڈا میں نارتھ امریکہ کا جو علاقہ کینیڈا, آج بھی ایک یوم خواتین منایا جاتا ہے. بولیے کیا منایا جاتا ہے؟ یوم خواتین. مجھے تاریخ یاد نہیں رہی وہ کون سی ہے. سالانہ یوم خواتین ہے, ویمن ڈے. اور وہ معلوم ہے کیوں منایا جاتا ہے؟ 1935 کے لگ بھگ, 1935 یا 34 میں, یہ وہ دن تھا کہ کینیڈا میں عورت کو ایک باقاعدہ پرسن تسلیم کیا گیا. عورت کو ایک پرسن, ایک فرد تسلیم کیا گیا, لیگل پرسن, کہ اس کے بھی باقاعدہ حقوق ہیں. یہ 1935 کی بات ہے. میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ عالم مغرب جو آج عالم اسلام کو تانا دیتا ہے, وہ تانا دینے کی کبھی جرت نہ کرتا اگر عالم اسلام نے علم کا ہتھیار اپنے ہاتھوں سے گرا نہ دیا ہوتا. عالم اسلام عیاشی میں پھنس گیا, اس کے حکمران اور اس کے لیڈر عیاشی میں پھنس گئے. علم جاتا رہا, شعور جاتا رہا, اور ساری دنیا کو علم ٹرانسفر عالم اسلام نے کیا تھا. تو میں نے عرض کیا کہ امریکہ دریافت نہیں ہوا تھا, پوری دنیا کی سب سے بڑی سولائزڈ اور کلچرل ورلڈ یورپ تھی. اور یورپ کو مکہ اور مدینہ سے چلنے والا ٹرانسفر ہونے والا علم اسپین پہنچ رہا تھا. اسپین یورپ کا شہر تھا. کارڈوا اور گرینیڈا, کرتبا اور غرناطا کی اسلامک یونیورسٹیاں اور اسلامک اسٹیٹ جو 700 سال تک پورے یورپ میں اسلام کا عظیم قلعہ رہی, اس اسپین سے اسلام ٹرانسفر ہو کے فرانس اور انگلینڈ جا رہا تھا. اس اسپین سے علم ٹرانسفر ہو کر جرمنی اور اٹلی جا رہا تھا. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ اس علم کا وجہ تھی کہ اس دور میں تمام علوم, تمام سائنسز, باٹنی, فزیالوجی, میڈیکل سائنس, سرجری, اوپن ہارٹ سرجری ہوتی تھی اسلامک اسپین کے دور میں. انسائکلوپیڈیا باٹنی کے لکھے گئے, اسٹرانومی پر, مون سائٹنگ پر مختلف ڈیولپمنٹس ہوئی. اور آج بہت سے ستاروں اور سیاروں کے نام عرب سائنسدانوں پر ہیں. اور پوری دنیا میں سائنس کا علم, کلچر کا علم, آرکیٹیکچر کا علم, فلاسفی کا علم, موریلٹی کا علم پوری دنیا میں ٹرانسفر ہوا. یورپ میں اٹلی اور جرمنی کی سمت بھی گیا اور فرانس اور انگلینڈ کی سمت بھی گیا. اور ابھی اس 18th century تک انگلینڈ کی یونیورسٹیوں میں, میڈیکل کالج میں ابن سینا کی کتابیں نصاب میں شامل تھیں. ابھی 18th century تک ابن سینا کی کتاب آن میڈیسن انگلینڈ کی یونیورسٹی میں پڑھائی جا رہی تھی. وہ کبھی نہ پڑھاتے اگر علم کے بعد میں عالم اسلام کو بالادستی نصیب نہ ہوتی. تو پوری دنیا پر حکومت کی اسلام نے اور عالم اسلام نے علم کے زور سے, سائنس کے زور سے, ٹیکنالوجی کے زور سے, شعور کے زور سے پوری دنیا پہ حکومت کی. اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ آج جب اس دور میں پچھلی 2-3 صدیوں میں امت مسلمہ کے اندر علم کا زوال آیا اور یہ جہالت کے اندھیروں میں دھکیل دیا گیا, اس کے حکمرانوں نے, لیڈروں نے دھکیل دیا, تو ہم یہاں تک جا پہنچے کہ اب جب سائنسز پر, جب ہسٹری اور کلچر پر ویسٹرن سکالرز لکھتے ہیں, ویسٹرن سکالرز, تو وہ میڈیول ایجز کہہ کے گزر جاتے ہیں. جب لا پر اور سائنسز پر لکھتے ہیں تو وہ 1000 سال کو ڈارک ایجز کہتے ہیں. ارسٹوٹولین پیریڈ سے لے کر ارسٹوٹل سے اور پلیٹو وغیرہ سے, پرانی اس دور سے لے کر جو ایرا تھا پرانا رومن امپائر کا, اس سے پہلے ایجپشن امپائر کا, تو اس دور کا اور گریک امپائر کا, اس پیریڈ سے لے کے درمیان کا اسلام کا 1000 سال گول کر کے 17th or 18th century پر آ جاتے ہیں اور 1000 سال خالی چھوڑتے ہیں. اس کو عنوان دیتے ہیں دی ڈارک ایجز. میں نے انگلینڈ میں اور امریکہ میں بعض ویسٹرن اسکالر سے بات کی. میں نے کہا مجھے معلوم نہیں یہ ڈارک ایجز کون سی ہیں, ذرا مجھے بتائیے تو صحیح. وہ کہنے لگے ڈارک ایجز میں جس میں نالج, ماڈرن سائنس نالج, نالج نہیں تھا. میں نے کہا یہ بات کیسے ہوئی؟ آپ تو گریک امپائر میں بھی بتا رہے ہیں کہ تھا, اینشنٹ رومن امپائر میں تھا, ایجپشن میں تھا, اس کے بعد 17th or 18th century آ گیا. وہ گریک ڈائریکٹ تو 18th century میں ٹرانسفر نہیں ہوا نالج, درمیان کے 1200 سال کی طرح دیز آر ڈارک ایجز. جب وہ بات کی طرف نہیں آیا پھر میں نے بتایا کہ ڈارک ایجز میں بتاتا ہوں کیا ہے. یہ 1200 سال یورپ اندھیرے میں تھا, اسلام روشنی میں تھا. اس لیے تم نے اپنے اندھیرے کو انسانیت کے لیے دار کے جس قرار دے دیا ہے، اور اسلام کے 1200 سال کی ان کی خدمات کو تم نے ڈار کیجز کے عنوان سے گم کر کے آگے آ گئے ہو، اور آج کی نئی نسلوں کو بتانا چاہتے ہو کہ شاید 1200 صدیوں میں عالم اسلام کی علم کے باب میں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے باب میں کوئی خدمات ہی نہیں. مگر یاد رکھنے عزیز طلبا اور طالبات، اس وقت چونکہ طالبات ہی ہیں اور ان کے پیرنٹس ہیں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم یہ جنگ 21ویں صدی میں داخل ہو رہے ہیں. بڑی آوازیں بلند ہوتی، خالی تبلیغ کی آوازیں بھی بلند ہوتی، شریعت کی بھی بلند ہوتی، نظام مصطفیٰ کی بھی بلند ہوتی ہیں، شریعت بل کی بھی بلند ہوتی ہے، اسلامی انقلاب کی بلند ہوتی ہیں. یہ سب کلمات خیر ہیں، مگر میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، 21ویں صدی کسی ایک عنوان سے جیتی نہیں جائے گی. امت مسلمہ اگر 21ویں صدی کی جنگ جیتنا چاہتی ہے تو علم، سائنس اور ٹیکنالوجی سے جیتی جائے گی. آنے والا دور علم کی جنگ کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، کلچر کی جنگ ہوگی، علم اور نظریہ کی جنگ ہوگی. امت مسلمہ جس قدر سالڈ اور پروفاؤنڈ فوٹنگ پر ہوگی، نالج وائز، سائنس وائز، ٹیکنالوجی وائز، اسی کا ذریعہ اپنا سر فخر سے بلند کر سکے گی. اگلی صدی میں انہی قوموں کا سروائیول ہوگا جن کے پاس علم، سائنس، ٹیکنالوجی ہوگی. اور میں یہ بات بتا دوں کہ آنے والی صدی میں امت مسلمہ کے اندر عظیم تعلیمی انقلاب کا بڑا تاریخی کردار ادا کرنا، یہ تحریک نہج القرآن کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے. تحریک نہج القرآن نے اس ملک میں جس تعلیمی انقلاب کی بنیاد رکھی ہے، وہ 50 سال کی تاریخ میں ملک کی نہ کسی مذہبی جماعت کو توفیق ہوئی، نہ کسی سیاسی جماعت کو توفیق ہوئی، نہ کسی سماجی جماعت کو، اور نہ حکومت وقت کو توفیق ہوئی. یہ حکومتوں اور ریاستوں کے کام تھے کہ ایک ملک میں 27,000 تعلیمی ادارے، تعلیمی مراکز اور لائبریریاں قائم کرنا، یہ کسی تحریک کا تنہا کام نہ تھا. آج اگر تحریک مناج القرآن اس ہدف کو 10 سال میں پورا کرتی ہے تو یہ معجزہ مصطفیٰ ہوگا. مناج القرآن انٹرنیشنل یونیورسٹی کے بارے میں آپ وائس چانسلر صاحب سے سن چکے، اس کے نیچے اس ملک میں 100 ڈگری کالجز، ایک آئیڈیل ماڈل کالجز بنانا، یہ میرا ایک دیرینہ خواب ہے، میرا خواب ہے. اور میں ہمیشہ قوم کو کہتا ہوں کہ سر سید نے برے صغیر کو ایک علی گڑھ دیا تھا، اگر اللہ کی مدد و نصرت شامل حال ہوئی اور اس قوم نے تعاون کیا، میں اس قوم کو 100 علی گڑھ دینا چاہتا ہوں. اس کے بعد 1,000 ہائی اسکول کا قیام، 5,000 پرائمری اسکول کا قیام، 10,000 عوامی تعلیمی مراکز کا قیام، اور 10,000 لائبریریوں کا قیام. 27,000 مراکز اور ادارے چھوٹے بڑے، یہ معمولی پروجیکٹ نہیں، یہ پوری دنیا میں روئے زمین پر کسی ایک ملک میں کسی این جی او بغیر ریاستی اور حکومتی امداد کے کسی ایک ملک میں چلایا جانے والا روئے زمین کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے. اور اس کے اعتراف میں وہ تقریب الگ منعقد کریں گے، میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا، ہمارے اخبار کے ساتھی بیٹھے ہیں، وہ تقریب الگ ہوگی. جو بات میں نے کہی ہے اس کے اوپر پورا سروے ہوا ہے امریکہ اور انگلینڈ نے، مسلمانوں نے نہیں کیا، امریکنز نے اور برٹشرز نے سروے کیا ہے، کیمبرج میں ہوا ہے. اور امریکہ اور کیمبرج انگلینڈ، ان دو کے سروے نے جو بات میں نے کہی ہے اس کے اوپر سرٹیفکیٹ جاری کر دی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا تعلیمی سیٹ اپ ہے منہاج القرآن کا کسی ایک ملک میں. اور اس کے بعد جب حکومت کو دیکھتے ہیں، وہ 27 ارب روپے کا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے سیکرٹریٹ کا بجٹ دینے والی بجٹ، سال کا 27 ارب روپے کا بجٹ دینے والی حکومت، وہ سارے ملک کے فیڈرل بجٹ میں تعلیم، سائنس، ٹیکنالوجی کے لیے کل ملا کر 3 ارب روپے دیتے، سائنس، ٹیکنالوجی اور تعلیم، وہ سارے فیڈرل بجٹ میں ان سب کچھ کو ملا کے 3 ارب روپے رکھتی ہے. اور صرف وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سیکرٹریٹ کی مغلیہ شہنشاہوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے 27 ارب روپے رکھتی ہے. جس ملک کے حکمرانوں کا شعور اور ترجیحات کا عالم یہ ہو کہ وہ اپنی پرتعیش شہانہ شہنشاہانہ زندگی کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے 27 ارب روپے خرچ کریں, اور جس ملک کے عوام کی تعلیم کے لیے سائنس کے لیے 3 ارب روپے رکھیں, ان حکمرانوں کو شرم سے مر جانا چاہیے. جب انشاءاللہ پاکستان عوامی تحریک کا دور ہوگا, ہم اس کا برعکس وہ کریں گے کہ پاکستان کے بجٹ کا سب سے بڑا حصہ ڈیفنس کا نہیں ہوگا, تعلیم کا ہوگا.